الله 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 الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر جن کا نام آصف بن برقیہ تھا ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل کی دوری سے لے آئے. بہت سے مفسرین نے ان کو حضرت خضر سے تعبیر کیا. بعض کے نزدیک وہ اسم اعظم کتاب اللہ کے علم جانتے تھے. آپ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر جو تھے یا جو شخص وہ تخت لائے وہ حضرت خضر نہیں تھے, وہ ان کے ساتھ جو ان کے وزیر تھے یا ان کے خادم تھے وہی تھے. اور اس کی کیفیت باطنی جو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ سوال میرے سامنے حضرت جی کے سامنے بھی پیش ہوا تھا کہ وہ کیسے لے آئے. تو یہ لوگ بہت زیادہ محنتیں کرتے تھے اور بہت زیادہ قوت رکھتے تھے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے کلب کے انوار القا کر کے انوارات میں اسے لپیٹ کر ایک دفعہ اللہ کیا, اپنی طرف جذب کیا تو سامنے موجود تھا. تو اب یہ بات مجاہدی کی قوت کی اور اس کے ساتھ اللہ کی عطا کی ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے مراقبات تو شاید فنا بقا سے بھی کم ہیں, بعض فنا بقا پر ہیں, بعض اقربیت پر ہیں, بعض لیکن ان کی قوت بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ وہ حلال کھاتے تھے, رات دن دین کا کام کرتے تھے, نیکی کرتے تھے اور پھر مجاہدہ بہت زیادہ کرتے تھے. تو ان میں ان کے انوارات میں وہ قوت ہوتی تھی. تو خضر علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے, خضر علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور اپنے وقت کے قطب مدار تھے اور یہ ولی اللہ تھے. اور اولیاء اللہ میں بعض ایسی ہستیاں ہیں کہ بعد از وصال ان کی ارواح کو تکوینی امور پہ لگا دیا جاتا ہے. تکوینی امور وہ ہوتے ہیں جو من جانب اللہ حکم صادر ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے وہ کام کر دیتے ہیں. تو خضر علیہ السلام کی روح جو ہے, اور بعض اولیاء اللہ کا حضرت ذکر فرمایا کرتے تھے, مجھے اب یاد نہیں ہے کہ بعض اولیاء اللہ کا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فلاں ہستی برزخ میں جانے کے بعد ان کی ارواح کو تکوینی امور پر لگا دیا گیا. اس میں خضر علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں, ان کے بعد بھی بہت کچھ لوگ ہوئے ہیں لیکن زیادہ نہیں. تو جو کچھ ان سے صادر ہوتا تھا وہ کرامتاً ہوتا تھا. میں ایک تفسیر دیکھ رہا تھا, مجھے اب یاد نہیں کون سی تفسیر تھی, تو اس میں ان حضرات نے لکھا ہوا تھا کہ خضر علیہ السلام نے کہاڑے سے کشتی پھاڑ دی. بھئی کہاڑے سے کشتی پھاڑی تو پھر باقی کشتی والوں کو کیوں پتہ نہیں چلا, صرف موسیٰ علیہ السلام کو کیوں سمجھ آئی؟ تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. تو انہوں نے اشارہ کیا کشتی میں بال آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ مشاہدہ فرما رہے تھے, وہی دیکھنے وہی جاننے کے لیے اللہ کریم نے انہیں معمور فرمایا تھا, اتنا سفر کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ جا کر ملو اور دیکھو وہ کیا کیا چیزیں جانتے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے عرض کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام اولوالعزم رسول تھے لیکن اپنا اپنا شعبہ ہے نا. اب جو علوم رسالت سے متعلق تھے وہ فیصلہ تو اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا, وہی ان پر آتی تھی, لیکن یہ تکوینی امور متعلق برسالت نہیں ہوتے, یہ اللہ کے فرشتوں کے متعلق ہوتے ہیں, انہیں حکم ملتا ہے وہ کر دیتے ہیں. تو ان کی روح تکوینی امور پہ معمور تھی فرشتوں کی طرح, وہ ایک الگ شعبہ ہے. اس لیے خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ چیزوں کو سمجھ نہیں سکیں گے, اس لیے نہیں سمجھ سکیں گے آپ ان سے واقف نہیں ہیں. آپ کے علوم بہت وسیع علوم نبوت ہیں, لیکن وہ امور نبوت سے متعلق, امور تکوینی سے متعلق نہ آپ مکلف ہیں نہ آپ کو اس کی خبر ہے. تو وہی بات ہوئی, موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیے کیونکہ شرن تو وہ چیزیں درست نہیں تھیں. پھر خضر علیہ السلام ان کے اسباب بتا کر آخر میں یہ کہا کہ یہ میں مرضی سے نہیں کرتا, اللہ کا حکم ہوتا ہے ایسا کرو تو ویسا کر دیا جاتا ہے, کیونکہ دنیا عالم ہے اسباب ہے, اور اللہ کریم ہر کام کا ایک سبب فرماتے ہیں. تو بعض چیزوں کا سبب انہوں نے مجھے بتا بنا دیا ہے. اب یہ علماء کے سامنے ایک نام آ گیا خضر علیہ السلام کا, جو کوئی واقعہ محیر العقول ہو وہ منسوب کر دیتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام نے کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں خضر علیہ السلام ہی نہیں کرتے, ان کا اپنا کام ہے جو اللہ کریم نے ان کے ذمہ لگایا. اور آج بھی خضر علیہ السلام تب سے لے کر اب تک جو بھی وقت کا قطب مدار ہوتا ہے اس کے ساتھ رہا کرتے ہیں, کیونکہ وہ خود بھی قطب مدار تھے اور عموماً قطب مدار کی معیت میں رہتے ہیں. مجھے ایک دفعہ تجربہ ہوا, بڑی مدت کی بات ہے, حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے کمرے میں ہمارے گھر میں, وہ کمرہ بھی ابھی تک موجود ہے الحمدللہ. تو دو چار پانچ ساتھی تھے, قاضی صاحب مرحوم بھی تھے. تو ویسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آ گیا, جو چار پانچ ساتھی بیٹھے تھے ان میں ایک اس وقت کے قطب مدار بھی تھے, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ویسے خیال آ گیا. تو قاضی صاحب سے فرمانے, قاضی صاحب یہ خواجہ خضر کہاں ہیں, کہیں دیکھیں تو صحیح. قاضی صاحب نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور کہنے لگے, حضرت آسمانوں میں تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا, یار میں نے پوچھا ہے کہاں ہے, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آسمانوں میں, آپ تو زمین پر ہوتے ہیں, آپ آسمانوں میں تلاش کر رہے ہیں. قاضی صاحب پھر مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد کہنے لگے, زمین پر بھی مجھے تو کہیں نظر, میں نے ساری زمین چھان مجھے نہیں ملے. تو حضرت مسکرا دیے, تو فرمایا جس کمرے میں بیٹھے ہو اس کو بھی دیکھ لو, ساری زمین گھوم چکے ہو. تو کہنے لگے, وہ تو یہ بیٹھے ہیں. تو حضرت نے فرمایا, کمال ہے یار, آسمانوں کو تلاش کر رہے, زمین کو دیکھا اور کمرے کی خبر نہیں ہے, تو یہاں دیکھ لو. تو کہنے لگے, وہ تو یہ بیٹھے ہیں. تو یہ اکثر قطب مدار کے ساتھ رہتے ہیں. قاضی صاحب بہت سادہ منش آدمی تھے, تو حضرت نے تھوڑی دیر خوش طبعی کے لیے ان سے کیا. تو اب بھی جو صاحب قطب مدار ہوں گے ان کے ساتھ رہتے ہوں گے, اللہ بہتر جانے, لیکن قاعدہ ان کا یہ ہے کہ قطب مدار کے ساتھ رہتے ہیں. مجھے رشید احمد نے ایک واقعہ سنایا تھا, 79-80 کی بات ہے, کہ حضرت بہاءالدین زکریا رحمت اللہ علیہ ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جی کی جب لینے کی باری تھی تو آ جاتے تھے، اب دینے کی باری ہے تو آتے نہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت بہاءالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے مزار پر نہیں جاتے تھے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے شیخ نے سالک المجذوبی تک مراقبات کرائے تھے، حضرت علی الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ. اس سے آگے پہلے عرش تک حضرت شاہ صاحب دندہ شاہ بلاول شریف والوں نے حضرت کو توجہ دی. اس کے بعد کچھ عرصہ حضرت بہاءالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی، لیکن یہ روحانی سلسلہ تھا، اس کے لیے مزار پر تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے. روحانی طور پر من جانب اللہ ایک نظام ہے، وہ بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت کو توجہ دی، حالانکہ آپ کبھی بغداد نہیں گئے. تو اس کے بعد پھر جب جہاں تک ان کے مناظر تھے، جب وہاں سے آگے گزرے تو پھر آپ کو براہ راست بارگاہ نبوی سے توجہ نصیب ہوتی تھی. تو یہ ایک سلسلہ تربیت تھا جو میرے پاس امانت ہے، آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں، یاد کر لیں. یہ چیزیں تاریخی ہوتی ہیں اور بعد میں بھی کام آتی ہیں. تو ان سب حضرات کا حضرت بہت احترام فرمایا کرتے تھے، جو احترام ایک استاد یا شیخ کا ہونا چاہیے. لیکن سب نے اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام کیا، اور حضرت بہاءالدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ مقام رضا تک نہیں تھے، بلکہ حضرت بہاءالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو ساتویں عرش میں ان کا وصال ہوا، اور ہم اثر تھے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. تو حضرت معین الدین اجمیری فرمایا کرتے تھے کہ محنتیں ہم نے کی، غوثیت بہاءالدین کو مل گئی. تو یہ منازل اور چیز ہے، حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منازل عالم امر میں تھے، اور میرا خیال ہے جتنے غوث ہمارے علم میں آئے ہیں، یہ تو نہیں کہ ہم سب کو جانتے ہیں، لیکن کچھ جو اس سرزمین پر ہیں تو تقریباً ان سے واقفیت ہے الحمدللہ. تو یہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. 1450 سال میں میرا خیال ہے 14-15 بندے برے صغیر میں ایسے ہیں جن کو غوثیت نصیب ہوئی، 4-5 ان میں سے ہمارے قریب قریب ہیں. تو ان 14-15 میں غوث بہاءالدین رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور منازل کے اعتبار سے آپ کے منازل سب سے کم ہیں. تو یہ مرید تھے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. تو ایک دن انہوں نے جذب میں آ کر شیخ نے پوچھ لیا کہ بہاءالدین چے میں کھائے. فرمایا حضرت مجھے غوثیت مل جائے. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد غوثیت بہاءالدین زکریا کو مل گئی، منازل کے اعتبار سے وہ ساتویں عرش میں تھے. اس وقت دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے منازل عالم امر میں تھے، مثلا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. تو برزخ میں فرمایا کرتے تھے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کی عطا ہے، محنتیں ہم نے کی، منازل ہمارے پاس تھے، غوثیت بہاءالدین کو مل گئی. یہ اس کی عطا ہے جسے چاہے دیتا ہے. تو منازل الگ چیز ہے، منصب الگ چیز ہے. جیسے بندہ ایک پی ایچ ڈی ہوتا ہے تو اب تعلیم کے اعتبار سے تو وہ بہت آگے ہے. ہو سکتا ہے ایک عام بی اے بندہ جو ہے وہ منسٹر ہو یا گورنر لگا ہوا ہو. تو منسٹر ہونا یا گورنر ہونا ایک عہدہ ہے, اور بی اے ہونا, ایم اے ہونا, پی ایچ ڈی ہونا یہ ایک تعلیمی رتبہ ہے. تو ہو سکتا ہے ایک بندے کی تعلیم زیادہ ہو دوسرے کی اس جتنی نہ ہو, لیکن اس کے پاس عہدہ اس سے بڑا ہو. ایک عام بی اے وزیر اعظم ہو سکتا ہے اور پی ایچ ڈی کالجوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں پروفیسر کی حیثیت سے. تو اس طرح منازل جو ہیں یہ ایک مرتبہ جس طرح تعلیم ہے اس طرح کا ہے. مناصب جو ہیں یہ عہدے ہیں. اب اللہ کریم کی اپنی تقسیم ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اعلیٰ منازل کو اعلیٰ عہدے ملتے ہیں, لیکن یہ کوئی قانون یا ضابطہ نہیں ہے. یہ اللہ کی عطا پر ہوتے ہیں, وہ جسے چاہے عطا کر دے. تو یہ اس کی اپنی عطا ہے. حضرت جی میرا خیال کو ایک آج یا دو بار اتفاق ہوا ہو کہ ملتان ایک دو بار تشریف لے گئے. کئی دفعہ ملتان تو بہت دفعہ تشریف لے کے, لیکن ایک آج یا دو دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت بہاءالدین رحمۃ اللہ کے مزار پر بھی تشریف لے گئے. تو روئے یا نہ روئے یا کیوں روئے, یہ باطنی کیفیات ہوتی ہیں, محسوسات ہوتی ہیں. کسی کیفیت میں رقت طاری ہو جاتی ہے, کسی میں بشاشت آ جاتی ہے. تو ان کی تعین نہیں کی جا سکتی. یہ ظاہری اسباب سے رونا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز گم گئی تو بندہ رو رہا ہے, یا کسی نے مارا تو رو رہا ہے, یا کوئی تکلیف ہوئی تو رو رہا ہے. باطنی کیفیات ہوتی ہیں, یہ ہر بندے کی اپنی ہوتی ہیں. بعض لوگ دنیا کی چیزوں پہ رو دیتے ہیں, بعض دنیا کی چیزوں پہ بڑے خوش ہو. کوئی مل گئی بہت خوش ہو جاتے ہیں, کوئی کھو گئی تو آزردہ ہو جاتے ہیں. کیفیات ہوتی ہیں. تو روحانیت میں تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور یہ کیفیات ایک جذب کی صورت میں وارد ہو جاتی ہیں. اور شاید کوئی بندہ ایسا ہو جس پر کبھی بھی جذب نہ آیا ہو. بعض پر تو ہمہ وقت طاری ہو جاتا ہے, تو انہیں مجذوب کہتے ہیں, وہ پاگل ہو جاتے ہیں. لیکن تمام اہل اللہ پر کسی نہ کسی لمحے کوئی کیفیت جذب کی طاری ہو جاتی ہے. اور اس میں پوری امت میں ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہیں جن پر کبھی جذب کی کیفیت نہیں آئی. سب سے بڑا حادثہ جو صحابہ کرام کو پیش آیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کا تھا. وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جسے صرف صحابہ کرام نے ہی محسوس کیا, انہی کا حق تھا اور وہ ہی بتا سکتے ہیں. ہم میں نہ وہ جرأت, نہ ہم میں وہ محبت, نہ ہم میں وہ جذبات ہو نہیں سکتے. غیر صحابی میں صحابی کے جذبات ہو نہیں سکتے. تو نہ ہم میں ہجر و وصال کی وہ سمجھنے کی صلاحیت. لیکن جب وصال مبارک ہوا اور مسجد نبوی میں خبر کی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے, کچھ جو لوگ آنسو بہانے لگے, تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی. خبردار, کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا, سر اڑا دوں گا. یہ کیفیت جذب کی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. مجھے یاد نہیں آ رہی.
ہاں
نہیں, یہ نہیں. اف ماتا کوتے رن کلب تم الا کاب کم فمئی ین کلب آلا کے وے ہی فلیں ید اللہ شہ وسز اللہ شاکری. تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ موجود ہے, اللہ حاضر و ناظر ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اور جو اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے. سیدنا فاروق اعظم بیٹھ گئے اور آنسو زار و قطار رواں ہو گئے اور فرمایا کرتے تھے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, جیسے میں نے پہلے سنی ہی نہ ہو, مجھے اس طرح یاد نہیں. تو وہ چند لمحے جو تھے وہ جذب کے تھے, اور اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ آ سکتے ہیں تو پھر امت میں دوسرا کون ہوگا. تو اہل اللہ پہ کبھی کبھی جو بڑے باہوش بڑے صحیح حواس میں ہوتے ہیں کبھی کوئی لمحہ ان پہ بھی آ جاتا ہے, مسلسل نہیں ہوتا یا مستقل نہیں ہوتا, لیکن کوئی لمحہ جذب کا ان پہ بھی آ جاتا ہے, کبھی رونا نکل جاتا ہے کبھی آنسو نکل جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے, یہ کیفیات ہوتی ہیں قلبی جو وارد ہوتی ہیں. پھر یہ رشتے جو روحانی ہوتے ہیں اور قلب کے ہوتے ہیں یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں. ہمارا اولاد کے ساتھ والدین کے ساتھ جسمانی اور نسبی رشتہ ہے, دوستوں اور متعلقین اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہمارا ذہنی ایک تعلق ہے. وہ جسمانی رشتے جتنا مضبوط نہیں ہے, کسی وقت ختم بھی ہو سکتا ہے, کچھ بڑھ بھی سکتا ہے. ایک نسبی رشتہ ہے جو نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے, وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے. لیکن ایک قلبی رشتہ ہوتا ہے, جیسے کوئی کافر خاندان سے اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ جسمانی رشتے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ اس کا قلبی اور ایمانی رشتہ ہوتا ہے جو اس کو نسبی رشتے سے بھی الگ کر دیتا ہے اور اس کی اسے تکلیف بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو قلبی رشتے ہوتے ہیں مشائخ کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ اور ہم عصر کے ساتھ اور طالبوں کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ, ان کی نوعیت عجیب ہوتی ہے. یہ بڑے نازک بھی ہوتے ہیں اور بے انتہا مضبوط ہوتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ بڑے نازک ہوتے ہیں, ان میں چھوٹی سی بات پر بال آ سکتا ہے, لیکن اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اگر بندہ خود غلطی نہ کرے تو کوئی دوسرا ان کو توڑ نہیں سکتا, اور خود غلطی کرے تو چھوٹی سی غلطی پہ بھی بال آ سکتا ہے. نازک بھی بہت ہوتے ہیں, جو چیزیں نازک ہوتی ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتی, اور جو مضبوط ہوتی ہیں وہ نازک نہیں ہوتی. تو ان رشتوں میں یہ کمال ہے کہ یہ بے حد مضبوط بھی ہیں اور بڑے نازک بھی ہیں. ان کی احتیاط بھی بہت رکھنا پڑتی ہے اور انہیں موت بھی نہیں توڑ سکتی. موت سارے رشتے توڑ دے گی, کوئی کسی کا نہ بیٹا بنے گا نہ کسی کو باپ سمجھے گا نہ کوئی بھائی بھائی کو سمجھے گا. پہچان رہے ہوں گے میدان حشر میں, باپ کو سمجھ ہوگی یہ میرا بیٹا ہے, بیٹے کو پتا ہوگا یہ باپ. جسے دنیا میں دیکھا ہے جانتا ہے اسے حشر کے میدان میں بھی پہچانے گا, لیکن کوئی کسی کی خبر نہیں لے گا, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, سوائے اس رشتے کے جو دینی ہے قلبی ہے. اس رشتے میں ایک دوسرے کی فکر بھی ہوگی, شفاعت بھی کریں گے, جو بچ جائے گا وہ دوسرے کے لیے بھی کوشش کرے گا, ایک درد بھی ہوگا, ایک محبت بھی ہوگی, ایک دوسرے کی خبر بھی کریں گے. اتنے مضبوط ہیں کہ موت جو سارے رشتے توڑ دیتی ہے, اس رشتے کو جو قلبی ہے اور دینی ہے روحانی ہے اس کو موت بھی نہیں توڑ سکتی, یہ میدان حشر میں بھی قائم رہے گا. تو باقی یہ کیفیات مختلف ہوتی ہیں. ہم یہاں تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر, حضرت جی بھی ساتھی بھی, تو راجہ محمد یوسف مرحوم تھے, ان کے عزیز ملتان ہوتے تھے, تو انہوں نے کہا جی مجھے ملتان جانا ہے, تو حضرت جی سے انہوں نے اجازت لی. حضرت کا قیام غالباً وہاں 3 دن کا تھا لنگر مخدوم، تو راجہ یوسف صاحب نے اجازت دی تو مجھے بھی کہا تم بھی ساتھ چلو، غالباً بھائی خدا بخشے بھی تھے، اللہ مغفرت فرمائے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ جا کر ہو. تو ہم نے سرگودا سے ٹرین پکڑی اور ملتان چلے گئے. رات کو وہاں پہنچے تو کام تو ان کا تھا، ہم تو ویسے ساتھ چلے گئے. وہاں گئے تو میں نے کہا چلو غوث صاحب کی زیارت کر لیں اور حضرت رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کر لیں. یہ ان کے پوتے تھے اور اپنے وقت کے کتب تھے، منازل بالا میں تھے. تو دو بڑے عجب تماشے ہوئے. ہم غوث حضرت غوث رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے تو راجہ یوسف مرحوم کے بھی مشاہدات بہت اچھے تھے. تو مزار شریف کے باہر اسی روضے کے اندر ایک ہاتھا بنا ہوا ہے، مختلف مشہور لوگوں کی قبریں ہیں. ملتان کا جو بڑا آدمی فوت ہوا وہاں انہوں نے دفن کر دیا، وہ تو اس کے اندر ہیں، چھت کے نیچے ہیں. پھر اندر داخل ہوں تو آگے حضرت رحمۃ اللہ کا مزار ہے اور 2 قبریں ہیں. تو ایک قبر باہر ہے، یہ جو امراء تھے ملتان کے اور رؤساء تھے تو وہ اس وقت یہ جرت نہیں کرتے تھے کہ اندر دفن کریں، تو دروازے باہر والے دروازے کے باہر کچھ قبریں ہیں پرانی. تو ہم دروازے پہ پہنچے تو راجہ صاحب نے ایک قبر میں خیال کی اور فوراً آنکھیں کھول دی. کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے آری کو بڑا سخت آدمی ہے، اور میں جیسے جھانکا تو تلوار لے کر میری طرف لپکا، تو میں نے کہا آپ نے اس کے گھر میں کیوں جھانکا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ جس کام آئے ہیں، جہاں جا رہے ہیں جائیں، ہر گھر میں جھانکنے کی کیا ضرورت؟ تو ہم بڑے ہنسا کرتے تھے راجہ صاحب کے ساتھ، چونکہ برزخ میں مزاج وہی رہتا ہے. وہ کسی مجاہد کی قبر تھی، شہید تھا یا اللہ کا مقبول بندہ تھا، انہوں نے اس کی قبر میں جھانکا کر تو انہوں نے تلوار نکالی. کون ہو تم، کہاں آ رہے ہو؟ حضرت رحمۃ اللہ غوث صاحب کے مزار پر بیٹھے، دعا کی، فاتحہ پڑھا اور وہاں سے فارغ ہو کر ہم حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلے. حضرت شاہ صاحب کا، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بھی بڑا سخت ہے، اور بہاؤدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے دھیمے مزاج کے اور حلیم التبا اور بڑے کریم التبا ہیں، پیار کرنے والے. اور حضرت رکن عالم نازک مزاج اور ذرا طبیعت کے تیز ہیں. تو وہاں ان کے مقبرے میں مزار تو ایک طرف ہے اور مغرب کو ایک محراب سا بھی بنا ہوا، کافی جگہ مغرب کو خالی ہے، مزار مشرقی دروازے کے قریب ہے. تو وہ کسی حکمران نے اپنے لیے مقبرہ بنایا تھا، پھر حضرت کا وصال ہو گیا تو اس نے انہیں وہاں دفن کر دیا. غالباً تغلق تھا یا کون تھا مجھے یاد نہیں، کوئی تغلق ہی تھا. تو وہ بھی بڑا شاہی آداب والا مقبرہ، ایک حجرے میں آپ داخل ہوتے ہیں ڈیوڑی سی میں، پھر وہاں سے اس طرف آتے ہیں تو مزار میں داخل، اس میں مقبرے میں داخل ہوتے ہیں. پھر مزار بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، پر لکڑی کی چھت سی بنی، اس وقت تو ایسا تھا، اب پتہ نہیں کیا. تو میں تو اس محراب کے قریب بیٹھ کر اپنے مراقبات کرنے لگ گیا. راجہ صاحب اپنی عادت کے مطابق حضرت کے مزار کے پاس گئے، حاضر ہو گئے اندر، سلام دعا کی اور پوچھ لیا، سوال یہ کر دیا کہ حضرت اور بھی کوئی ملتان میں اس پائے کی ہستی ہے، اگر آپ نشاندہی فرما دیں تو ہم زیارت کر لیں ان کی. وہ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا میرا تمہیں کس نے بتایا تھا، مجھے تلاش کر لیا، دوسروں کو مجھ سے پوچھتے ہو، جو جا کر ڈھونڈ لو. راجہ صاحب کو دوسری دفعہ جھڑک پڑ گئی. تو وہ میرے پاس آئے، بڑا چہرہ کربناک سا بنایا ہوا، جیسے بڑا بڑا دکھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی مجھ پر بڑے ناراض ہوئے حضرت، میں نے تو صرف یہ عرض کیا تھا کہ اس پائے کی کوئی اور ہستی بھی ہے تو آپ بتا دیں تو ہم وہاں بھی زیارت کر لیں اور دعا کر لیں. تو بڑے ناراض ہوئے کہ میرا کس نے تمہیں بتایا، مجھے ڈھونڈ لیا تو دوسروں کو مجھ سے پوچھتے ہو، جب ڈھونڈ لو جا. تو بڑا انہیں دکھ لگ گیا. مجھے انہوں نے بتایا تو میرا اپنا مزاج ہے، مجھے غصہ آ گیا کہ کیا بات ہے، اتنے دور سے چل کے ہم آئے ہیں اور میں دعا کر رہے ہیں تو آپ ناراض ہو رہے ہیں. تو میں اٹھ کر مزار کے پاس چلا گیا اور میں نے عرض کی، حضرت ہم آپ سے کچھ لینے نہیں آئے، ہمیں توجہ دینے کے لیے وہ ذمہ دار کافی ہے جو ہمارا شیخ ہے. تو ہم تو محض آپ کے اکرامن حاضر ہوئے تھے، اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، اور آپ نے بتائیں ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایسا شیخ دیا ہے کہ ہمیں کسی صاحب مزار سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں رہی. میرے شاید مراقبات سالک المجذوبی کی ابتدا میں تھے، یا مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن فنا بقا یہ سالک المجذوبی کے ارد گرد ہی تھے. لیکن مجھے تو میرا اپنا مزاج تھا، مجھے تو اس پہ ذرا ناگواری محسوس ہوئی، میں نے اٹھ کر جا کر کہہ دیا اور کہہ کے چلے آیا. تو پھر بعد میں ملاقات ہوئی، وہاں جانا نصیب ہوا. مزار پہ تو میں نہیں جا سکا، قلعے کے پاس سے دائیں بائیں سے ملتان جاتے تو گزرتے رہے، تو پھر فرمایا کرتے تھے یار مجھے نہیں پتا تھا تو تم اس بات کو بھلا دو. میں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں، گزر گئی. ٹھیک ہے، آپ بزرگ ہیں، محترم ہیں، آپ صاحب منصب ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ حضرت جی سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ ہماری سلو کرا دیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. یہ کیفیات ہوتی ہیں قلبی اور روحانی، تو ہر بندہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا. اس لیے جو ارشاد عالی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قولوا للناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سے ان کی ذہنی استعداد کے مطابق بات کرو، وہ بات کرو جو وہ سمجھ سکے. تو اب یہ باتیں اگر عام کی جائیں، ہر بندے سے کی جائیں، تو اس وہ تو سمجھ نہیں، جب سمجھ نہیں سکتا تو پھر بعض اوقات انکار کرتا ہے، بعض اوقات بڑے شدید طریقے سے رد کرتا ہے، بعض اوقات مذاق اڑاتا ہے. تو وہ رد کرنے میں بھی، مذاق اڑانے میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا اپنا ایمان تباہ ہوتا ہے. تو لوگوں سے ایسی بات کیوں کی جائے جس میں پھر ان کے نقصان کا خدشہ ہو؟ لوگوں سے وہ بات کی جائے جو ان کے پلے پڑ سکے، جو وہ ہضم کر سکے. تو یہ باتیں ہلکے آباب میں تو چلو ایک طرح کا سبق بھی بن جاتی ہیں، ایک طرح کا شوق اور جستجو کو یہ مامیز عطا کرتی ہیں، اور بندہ اور زیادہ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن عام آدمی کے کام کی نہیں ہے، اس لیے یہ کی نہیں جاتی. آپ نے لکھ دیا تو میں نے یہ چند باتیں عرض کر دیں، ان پر اصرار یا انہیں بار بار دہرانا یہ درست نہیں ہے. اس میں ایک سوال رہ گیا آج کل ہماری عورتوں نے جنات سے جنسی تعلقات پیدا کر لیے، جبکہ ہمارے آدمیوں نے ان کی عورتوں کے ساتھ یہ کام کر رکھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ان کے تعلقات سے نسل آگے بڑھ سکتی ہے، اور کیا جنات کا نکاح ہماری شریعت میں جائز ہے؟ یہ واقعات ملتے ضرور ہیں تاریخ میں، لیکن بہت کم ہیں، بڑے شاذ ہیں. بعض مفسرین نے ملکہ سبا کے بارے بھی یہ لکھا ہے کہ ان کی والدہ ایک جنی عورت تھی، اور اس رشتے سے ان کی جنات بھی چونکہ ان کی نواسی تھی مدد کیا کرتے تھے جنگوں میں یا دوسرے امور میں، جنات بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے اور ان کی لشکر بہت طاقتور تھا. تو اکام المرجان فی احکام جان، یہ کتاب ہے اکام المرجان فی احکام جان، اس میں اس پر بحث کی گئی ہے کہ جنات اور انسانوں میں جنسی تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جنات اور انسانوں میں جنسی تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن انسان تو چونکہ جنات کو دیکھ نہیں سکتا اس لیے انسان تو ان سے تعلق پیدا کرنے سے رہا. ہاں، جنات کے مرد عورتوں سے جنسی تعلق پیدا کر لیتے ہیں، جنات کی عورتیں بعض مردوں سے جنسی تعلق پیدا کر لیتی ہیں. اب اس میں بعض علماء نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس اکام المرجان فی احکام جان میں وہ حوالے بھی دیے گئے جیسے ملکہ سبا کا، اور بھی حوالے دیے گئے ہیں کہ فلاں عورت سے جنی مرد کا نکاح ہوا تھا، فلاں مرد سے جنی عورت کا نکاح ہوا تھا، وہ حوالے بھی اس میں دیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ درست ہے، جائز ہے، وہ بھی مکلف مخلوق ہے وہ بھی. لیکن فرق یہ ہے کہ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، انسان اور ہر عورت کو جس کو جن پکڑتا ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ اس کا جنسی تعلق ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس بچی کو یا جس خاتون کو کسی جن پکڑتا ہے اس کے ساتھ اس کا جنسی، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں، بعض کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور بعض ایسے بھی یہاں کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، ایسی بچیاں بھی آتی ہیں جن کو ویسے نہیں پکڑتے اور کچھ نہیں کہتے لیکن جنسی تعلق ان کے ساتھ رکھتے ہیں. تو ہمارے پاس تو اس کا ایک علاج ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کرو اور ہفتہ بھر دارالعرفان میں رہو تو اتنی قوت لطائف میں آ جائے گی کہ پھر جن نہیں آ سکے گا، تو اللہ کرتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ جنات میں یہ استعداد معرفت الہی کی صرف انسان کو دی گئی ہے، جنات کو نہیں دی گئی. تو جنات کے سینے میں دل تو ہے، لطیفہ قلب نہیں ہے، وہ جو استعداد ہے معرفت باری کی وہ ان کے پاس نہیں ہے. اسی لیے سارے قرآن کریم میں، سورہ جن میں بھی آپ کو یہ تو ملے گا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، یجرکم من عذاب علیم، اللہ اسے دردناک عذاب سے بچا لے گا، جو نافرمانی کرے گا اسے عذاب دے گا. لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ جنات جنت میں بھی جائیں، حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ انسانوں کے حق میں تو یہ ملتا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، تم جنت میں جاؤ گے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، جنت کے لیے دعا کرو، جنت کے لیے کوشش کرو. فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر کسی کے مزاج میں لالچ ہی ہے تو پھر وہ جنت کا لالچ کرے، دنیا کی چیزوں کا کیوں کرتا ہے. تو ترغیب دی گئی ہے، لیکن جنات کے لیے جہاں جنات کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں یہ آتا ہے کہ جو اطاعت کرے گا اللہ اسے عذاب سے بچا لے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ سزا بھگتے گا. جنت کا ذکر نہیں آتا. ایک جگہ سورہ رحمان میں آئے کریم آئے لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کہ جنت کی حوروں کو جس جنتی کو وہ ملیں گی اس سے پہلے نہ کسی انسان نے مس کیا ہے نہ کسی جن نے. پر اس پر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتبار دنیا کے کہا گیا، چونکہ یہ آیت دنیا میں نازل ہوئی ہے اور دنیا میں بعض خواتین کو جنات مس کر لیتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ جو حوریں ہیں یہ انسانوں سے بھی جنات سے بھی محفوظ ہیں، کسی نے انہیں مس بھی نہیں کیا، اسی کے لیے ہوں گی جس کو اللہ کریم عطا فرمائیں گے. تو یہ اعتبار دنیا کے، چونکہ دنیا میں عورتوں کو مس کر لیتے ہیں، گرفت کر لیتے ہیں، تو جنت کی حوروں کے بارے میں اعتبار دنیا فرمایا گیا کہ اس طرح دنیا میں عورتوں کو صرف مرد نہیں جن بھی مس کر لیتے ہیں، انہیں کسی نے مس نہیں کیا. تو یہ اس پہ دلالت نہیں کرتی کہ جن جنت میں جائیں، چونکہ جنت میں جانے کے لیے وہ استعداد جو باطنی انسان کو لطائف کی صورت میں عطا ہوئی ہے, حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات میں ہے کہ انسان 10 چیزوں کا ہے, خمیر ہے انسان کا, 10 چیزیں ہیں اس میں, آگ, مٹی, ہوا, پانی, اور ان کے ملنے سے نفس بن گیا, 5 یہ ہیں, لیکن قلب, روح, سری, خفی اور افوا, یہ 5 لطائف عالم امر کے بھی اس کے خمیر میں شامل ہیں. تو یہ 10 چیزوں کا مرکب ہے انسان. تو یہ چیزیں جنات کے مرکب میں نہیں ہیں, لہذا انوارات جو معرفت الہی کے ہیں یا لطائف کے ہیں یا مراقبات کے ہیں انہیں جنات برداشت نہیں کرتے. میرے ساتھ بڑے بڑے واقعات جنات کے پیش آیا, میں نے کبھی نہ کوئی دم کیا ہے نہ درود کیا, بلکہ جھڑک دیتا ہوں چلے جاتے ہیں, بھاگ جاتا, پھر کبھی آتے بھی نہیں. یہاں ایک واقعہ تھا منارہ میں, ایک لڑکے کو جن پکڑتے تھے, تھوڑا پریشان کرتے تھے, نوجوان تھا, بڑا خوبصورت سا بچہ تھا, 18-20 سال کا نوجوان تھا, جن نے پکڑ لینا, اسے بھگانا, پھر جھاڑیوں میں سے گزارنا, کپڑے پھٹ جانے, وجود پر کانٹے, زخم ہو جانے, لکیریں پڑ جانی, پہاڑ کے نیچے بھگا کر لے جانا, نیچے سے بھگا کے اوپر چڑھا لے آنا, تو بڑا پریشان کر کے پھینک جانا, تو زخمی ہو جانا, اس نے کپڑے پھٹ جانے, پریشان حال. تو اس کا والد میرے پاس لے آیا اسے, تو میں نے اسے کہا یار ایسا کرو, 2-4 دن یہاں میرے ساتھ رہو اور نمازیں پڑھو اور ذکر کرو. وہ کہنے لگا جی یہ نماز وماز مجھ سے نہیں پڑھی جائے, اور کوئی علاج بتائیں. میں نے کہا اور تو میرے پاس نہیں ہے, تو تم نماز نہیں پڑھ سکتے, مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں, جاؤ. چلا گیا. وہ پھر اس کا والد آ گیا کہ آپ نے تو اسے بھگا دیا. میں نے کہا میں نے نہیں بھگایا, وہ خود بھاگ گیا. وہ کہتا ہے مجھ سے نماز کی مشقت نہیں ہو سکتی, تو میں پھر کیا کر سکتا ہوں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولوی عبدالرؤف جو تھے, وہ میرے بہت, میرا ان کے سے پیار تھا. دو وہ اسکول میں ٹیچر ہوتے تھے تو چھٹیاں ہوتی تھیں, 2-2 مہینے تو میرے پاس ہی رہا کرتے تھے, اکثر میرے پاس ہی قیام کیا کرتے تھے. تو وہ عملیات کرتے تھے, جنات کے بڑے ماہر عالم مانے جاتے تھے اس علوم کے, جنات والے علوم کے, عملیات کے. تو وہ جیل ہم اس وقت تھے, غالباً کسی گورنمنٹ سکول میں تھے یا کسی میں, مجھے یاد نہیں کس میں, جیلم بہرحال ان کی جاب ہوتی تھی. وہ سیشن جج جیلم بھی بڑا مرید تھا ان کا, بڑے لوگ پھر جنات والے تھے ان کے, وہاں انگلینڈ تک اور کہیں تک ان کی شہرت لے جاتے. تو اس وقت یہ ٹیلی فون تو تھے نہیں, میں نے انہیں خط لکھا اور اس بندے سے بھی کہا کہ یار انہیں بلاتے ہیں, وہ اس کا علاج کریں گے. جنات کے وہ بڑے اس کے رکھتے تھے, تو انہوں نے مہربانی کی, وہ جیلم سے آ گئے. غالباً 2 یا 3 راتیں وہ لگے رہے, ساری ساری رات اس کے ساتھ اور محنت کرتے رہے, اور 2-3 دن کرنے کے بعد کہا بھائی میں جاتا ہوں. تیسرے دن وہ چلے گئے, چھٹی بھی شاید اتنی ہی تھی. تو میں گھر میں برآمدے میں بیٹھا تھا, تو اس لڑکے کا باپ ہے, اس کے پاس 5 روپے کا نوٹ تھا کہ یہ آپ کے لیے. میں نے کہا میرے لیے کس لیے بھائی؟ کہنے لگا جی بڑی عجیب بات ہوئی ہے, ہم نے مولوی صاحب کو رخصت کیا, وہ ٹھہرے ہوئے میرے پاس ہی, رات ساری ساری وہاں لگے رہتے تھے عملیات کرنے. صبح مولوی صاحب کو رخصت کیا تو ہم نے انہیں 100 روپیہ نذرانہ دیا. اس وقت روپے کی بڑی قیمت تھی, تو 100 روپے بہت بڑی بلا ہوتا تھا. تو اب تھوڑی دیر پہلے جن نے میرے بیٹے کو پکڑا اور اس نے ہمیں پیسے دیے کہ یہ تمہارا 100, لیکن یہ 5 روپے بھی ہیں, تو تم نے مولوی صاحب کو 100 روپے کیوں دیا؟ میں تو اسے پکڑے ہوئے ہوں, یا تو میں چھوڑ جاتا تو دیتے, تم نے کس بات کا دیا؟ تو وہ بس میں جا رہے تھے, نورپور کے قریب تھے, تو میں نے ان کی جیب سے نکال لیا کہ یہ کیوں, یہ لو اپنا واپس لے لو. لیکن غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ان کی جیب سے وہ 100 روپیہ نکالا تو 5 روپے اور بھی ساتھ آ گئے جو اس میں اس طرح لپٹے ہوئے تھے، تو یہ 105 آ گئے. تو وہ مولوی صاحب کے مہمان تھے، یہ 5 مولوی صاحب کو دیا ہو، یہ 5 تم نہ رکھنا، یہ ان کے ہیں، غلطی سے آ گئے، تو مولانا کو واپس کر دو، یہ میں آپ کو دینے آئے. میں نے کہا یار تمہارا جن بڑا حسابی کتابی ہے. تو خیر بات آئی گئی ہوگی، وہ ان کا وہ سلسلہ چلتا رہا. تو سردیاں تھیں، سخت سردی پڑ رہی تھی، اور مجھے یہ جو اب درد کر رہا ہے، ٹانگ کا درد جو تکلیف دے رہا ہے، اس وقت بھی تھا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے. تو میری ٹانگ میں یہ درد بھی تھا، اور یہ سردی میں پھر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو رات 8:30-9 بجے کا ٹائم ہوگا، تو میں اپنے مخصوص کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اس وقت بجلی بھی نہیں تھی، ہم نے جنریٹر رکھا ہوا تھا، الیکٹریفیکیشن کرائی ہوئی تھی، 2-3 گھنٹے مغرب سے لے کر سونے تک جنریٹر چلا لیتے تھے، سوتے وقت بند کر دیا. تو میں نے سرانے لیمپ رکھا ہوا تھا اور کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا، اور رضائی پر کمبل ڈال کر لپیٹا ہوا تھا، ٹھنڈ تھی کافی. تو کسی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا، اور الحمدللہ ہمارا دروازہ کوئی نہیں کھٹکھٹاتا، بلکہ 1-2 دفعہ پولیس کو بھی آنا پڑا رات کو، تو وہ مسجد میں ٹھہر گئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اور لوگوں نے بھی انہیں منع کیا کہ دروازہ نہ کھٹکھٹا. تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ دروازہ کسی نے کیوں کھٹکھٹا ہے. تو پھر اس نے آوازیں دیں، تو وہ میری بیوی کا رشتہ دار بھی تھا، قریبی تھا، تو انہوں نے اٹھ کے دروازہ کھولا، پھر جا کر گیٹ کھولا، اسے اندر لے آئے، کیا بات ہے تم رات کو کہاں اس سردی میں؟ وہ کہنے لگے جی اس لڑکے کو جنہوں نے پکڑا ہے، اور اب تک تو ہمیں بڑا بھگایا ہے کہ وہ ہم اوپر آج پہاڑ پر تھے تو وہ نیچے آواز دیتا تھا میں یہاں ہوں، ہم نیچے جاتے تھے بھاگ کر تو اتنے میں وہ پہاڑ کے اوپر ہوتا تھا، تو ہمیں گھنٹہ بھر تو انہوں نے یہ ایکسرسائز کرائی بھاگ بھاگ کر، اب وہ پہاڑ سڑک جو گزرتی ہے اس موڑ کے ساتھ اوپر چٹانیں ہیں، اونچی پہاڑی ہے، ان چٹانوں پہ اسے لٹایا ہوا ہے، اور جنات نظر آتے تھے، کیونکہ ان میں یہ قوت ہے کہ جس کو دکھائی دینا چاہیں اس کو دکھائی دے جاتے. تو وہاں بہت سے جنات، مرد، عورتیں، اور ہر ایک کو نظر آتے تھے، اور سڑک تھی تو منارہ اڈے پہ اس وقت بھی لوگ بڑے بیٹھتے تھے، اور انہوں نے گیس ہوٹلوں والوں ہوٹل والوں نے جلائے ہوتے تھے، وہ گیس بھی لے کر وہاں چلے گئے وہ موڑ پر، اور گاؤں کے نوجوان بھی اور لڑکے بھی، ہمارے کچھ لڑکے، نور محمد ہوتا تھا وہ بھی وہاں چلا گیا، میرے ملازم ہوتا تھا گل محمد وہ بھی وہاں چلا گیا، تو انہیں جنات نظر بھی آتے تھے، اور ان کے پاس بڑے بڑے چھرے ہیں، اور اس طرح تیز کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کوئی 4-5 بستر لے آؤ، اس کی لاش ہم تمہیں دیں گے، ہم اسے ذبح کریں گے، جشن منائیں گے، اور پھر تمہیں لاش دے دیں گے، تم اپنا 4-5 بستر لے آؤ. ڈرتے ہوئے آگے کوئی نہیں جاتا، تو اسے تو جی ذبح کر دیں گے. میں نے یار میں تو مجھے تکلیف ہے اور درد ہے، ٹھنڈ میں نکلوں گا یہ بڑھ جائے گا، تم چلے جاؤ آگے چلے جانا جنوں کے پاس. انہوں نے میری طرف سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، وہ چھوڑ کے چلے جائیں. خیر وہاں سے تو میں نے اسے مطمئن کر کے بھیجا، تھوڑی دیر میں پھر آ گیا. بھائی پھر کیا ہے؟ وہ جی مجھے تو جو لوگ وہاں کھڑے ہیں وہ آگے نہیں جانے دیتے، کیونکہ جنات کہتے ہیں کہ وہاں سے آگے جو آیا ہم اسے بھی قتل کر دیں. میں نے کہا تم وہاں سے کھڑے ہی انہیں کہہ تو دیتے، میرا پیغام تو دیتے. وہ جی میں تو واپس آ گیا ہوں. وہ کہتے ہیں جو آگے بڑھے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس لڑکے کو بھی ذبح کریں گے. تو آپ آئیں. بیوی نے بھی مجھے مجبور کیا کہ بھی ایک بندے کی زندگی کا سوال ہے، آپ چلے جائیں، تکلیف ہے. وہ میں نے وہ لاٹھی پکڑی اور کمبل لپیٹا، اس نے ایک لالٹین اٹھائی ہوئی تھی، اندھیری رات تھی، اس کے ساتھ چل نکلا. وہ آگے موڑ ہے اور درمیان سے ایک پیدل راستہ بھی جاتا ہے، تو وہ جس موڑ پہ جنات اوپر بیٹھے تھے وہ سیدھا اس موڑ میں پیدل اترتا ہے، سڑک آگے جا کر رستہ موڑتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی منارے گاؤں کے ساتھ ہی جو پہاڑی میں موڑ. تو میں نے سوچا یہاں سے سیدھے چلتے ہیں، جب ہم اس راستے پہ ہوئے کوئی تقریباً آدھے راستے میں گئے ہوں گے آدھا آگے جائے تو انہوں نے آگے سے جنات نے پکارا کون ہے خبردار ادھر مت آنا. مجھے تو بڑا غصہ, میں نے کہا تمہاری ایسی کیسی کنجر ہو, تمہیں کس نے کہا بندوں کو لے کر ذبح کرے خبردار تمہارے, تو میں نے تو شور مچایا تو بھاگے اس طرح جیسے پتہ چلتا تھا کوئی لشکر بھاگ رہا ہے اور پہاڑ سے پتھر لڑک رہے. تو گئے بھاگ بھوک گئے, وہ میں گیا اس چٹان پر چڑھا تو وہاں وہ بندہ پڑا ہوا تھا, لوگوں سے کہا اسے اٹھاؤ یار, وہ چارپائی لے آئے, وہ بے ہوش پڑا تھا, اسے اٹھا کر گھر لے گئے. گھر جا کر اسے ہوش بھی آ گیا, وہ ایسے بھاگے کہ اس کے بعد سے آج تک پھر اسے جنہوں نے نہیں پکڑا, کوئی دم درود نہیں کیا تھا. تو اگلے دن یہاں وہ کراچی تب سے رہتا ہے, کوئی ملازمت کرتا ہے, تو پچھلے دنوں کو دو اجتماع سے ہفتہ ڈیڑھ دو ہفتے پہلے میرے پاس یہاں آیا تھا, تو اب تو عمر رسیدہ ہو چکا ہے, تو مجھے یاد کرا رہا تھا جی کہ میں وہی ہوں جو جسے جن پکڑتے تھے. تو میں نے کہا یار تم تو ابھی بھی مجھے بے نماز ہی لگتے ہو, وہی بھی ہو اور ویسے ہی ہو. تو اس طرح کے واقعہ, یہ تو ایک عام واقعہ تھا جو سارے گاؤں نے سارے لوگوں نے دیکھا. تو یہ جنات زدہ بچیاں خواتین بھی یہاں آ جاتی ہیں, یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس دارالعرفان کے حلقے میں جنات داخل نہیں ہوتے, اتنے انوارات اللہ اللہ کے ہوتے ہیں کہ وہ آ نہیں سکتے. تو یہاں پھر کوئی کسی کو جن نہیں پکڑتا. پچھلے دنوں کچھ لوگ ایک بچی کو لے آئے میرے دفتر میں کہ جی اسے جن نے پکڑا ہوا ہے, تو میں نے اس سے کوئی باتیں کی تو اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے جن بول رہا ہے, تو میں نے مسکرا کر کہا کہ بھائی اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, یہاں جن نہیں آتے, یا اس نے جان بوجھ کر جن بنایا ہوا ہے آپ سے کوئی بات منوانا چاہتی ہے, یا اسے کوئی نفسیاتی تکلیف ہے اور ذہنی طور پر اس نے سمجھے ہوا ہے مجھے جن ہے. اسے جن ون نہیں ہے کیونکہ یہاں جنات نہیں آتے, آ سکتے نہیں الحمدللہ. تو یہاں تو ہم یہی علاج کرتے ہیں کہ رہو اللہ اللہ کرو اور اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو جاتی ہیں. میرے خیال میں اتنے لمبے عرصے میں 80 سے دارالعرفان الحمدللہ 1980 سے چل رہا ہے, تو 34-35 سال ہو گئے, 35-36 سال ہو گئے. تو اس عرصے میں ایک بچی ایسی آئی تھی جسے کچھ اس طرح کے شیاطین نے پکڑا ہوا تھا کہ دو چار دن رہنے کے بعد بھی اسے تکلیف ہوتی تھی, تو مجھے اسے جا کر توجہ دینا پڑی کھڑے ہو کر. 5-7 منٹ میں نے القاء کیا اور بھگا دیے, پھر اس کے بعد اسے بھی تکلیف نہیں ہوئی اور پھر وہ آئی بھی نہیں اور نماز روزہ بھی چھوڑ گئی ہوگی. تو اس طرح سے یہاں تو چھوڑ جاتے ہیں. اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر خاتون کو جسے جن پکڑتا ہے اس کے ساتھ اس کے جنسی تعلق ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ ویسے بھی پریشان کرتے رہتے ہیں انسانوں کو, اور جنوں کو انسانوں کو پکڑنے کے لیے ان کا اپنا ایک نظام ہے, اور ان کے اپنے ایک جہاں جہاں 10 گھر ہیں کوئی ان کا امیر ہوگا, جہاں اس سے ذرا بڑی آبادی ہے کوئی اس کا امیر, چھوٹا بڑا یہ ان کی امارت چلتے چلتے ملکوں سے ہوتی ہوئی بین الاقوامی سطح پر ان کا بادشاہ ایک ہے. آج بھی پوری دنیا کا حکمران جو جن ہے وہ آج بھی ایک ہے, اور یہ طاقتور جن جو ہیں یہ تو اکثر پہاڑوں میں اور بلندیوں پر ان کو بھگا دیا گیا تھا, یہ ہمارے یہاں تو یہ کم ہی کرڑے ہوتے ہیں عام جن جو ہیں. تو نادرن ایریاز میں یا گلگت چترال میں یا ادھر جانا نصیب ہوا تو وہ بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے کداور اور بڑی بڑی بلائیں ہیں. علاقوں میں لوگوں کو تکلیف بھی آزاد کشمیر وغیرہ میں یا کشمیر میں یا ادھر شمالی علاقہ جات میں جنوں کی تکلیف بھی لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے ایک دفعہ گلگت اتفاق ہوا تھا, ساتھی شکایتیں کرتے تھے گلگت کے سونے نہیں دیتے, ایسے پتہ چلتا ہے برآمدے میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں, ایسے پتہ چلتا ہے چھت پر کوئی بھاگ رہا ہے سونے نہیں, اس طرح کی شکایتیں ہوتی. تو میں ایک دفعہ ہم وہاں گلگت میں تھے تو میں نے جیپ نکالی, شاید ہم دریا کے پار ٹھہرے ہوئے تھے, دریا کے اس پار آنا تھا, کوئی بازار سے چیز لینی تھی یا کس طرح. تو شیشہ کھلا ہوا تھا تو مجھے آ کر ایک اتنا سا پتھر یہاں لگا، لیکن مجھے تو ایسے لگا جیسے اس نے مجھے مس کیا تو گر گیا. تو میں نے گاڑی روک کر وہ دیکھا تو نیچے میرے پاؤں میں پڑا تھا اتنا سا گول سا پتھر تھا، اور ساتھی بھی ساتھ تھے. میں نے رکھ لیا اور چلے گئے. میں نے کہا چلو فارغ ہو کے دیکھتے ہیں یہ کس نے پھینکا. تو ہم واپس آئے تو مغرب کے وقت میں نے خیال کیا کہ یہ پتھر کس نے پھینکا تھا. تو اوپر چوٹی پر ایک بہت بڑا جن بیٹھا تھا، بڑی بلا. تو میں نے کہا بھائی تم نے مجھے پتھر کیوں مارا؟ وہ کہنے لگا میں خود حیران ہوں، یہ پتھر جو میں پھینکتا ہوں یہ تو گولی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، یہ تو بندے کو چیر کر دوسری طرف نکل جاتا ہے. آپ کو تو محسوس ہی نہیں ہوا. تو میں نے کہا تم مجھے مارنا چاہتے تھے، میں نے تمہارا کیا باجی؟ ویسے ہی. میں نے کہا ویسے تمہاری ایسی تیسی. تو میں نے اسے باندھ لیا. بڑی بلا تھی. میں نے کہا دو تین دن بھوکے رہو گے نا تو تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے، تم بسیار خور لگتے ہو تو پڑے رہو. دو یا تین دن ہم وہاں رہے، وہ بیچارہ کیوں پڑا رہا. اب چلتے وقت مجھے یاد ہی نہ رہا کہ اسے کھولنا بھی ہے. ہم نکل آئے گلگت سے، چلے آئے ایبٹ آباد سے، آگے گزر رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ یار وہ تو باندھ دیا تھا، تو آج چوتھا دن اتنی بڑی بلا کو اتنا عرصہ بھوکا رکھنا ہی بڑی سزا ہے، تو مر جائیں گے. تو میں نے یہاں سے خیال کیا. میں نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ بڑی زاری کر رہا تھا. میں نے کہا یار ایک میرے ساتھ ایک سودا کرو، میں پھر تمہیں کھولتا ہوں. جی کیا؟ میں نے کہا ہلکے کے کسی ساتھی کو کوئی جن پریشان نہ کرے، تم ذمہ داری لے لو، اتنی بلا ہو مصیبت تو اپنے جنوں کی ذمہ داری لے لو، تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ کہنے لگا جی پہاڑوں سے نیچے تو میرا بس نہیں چلتا، اس پہاڑی علاقے میں یا گلگت چترال یا اس ایریے میں جتنے آپ کے جماعت کے ساتھی ہیں ان کو آج کے بعد کسی جن نے کچھ چھیڑا تو مجھے کہیے گا، سزا میں بھگتوں گا، میں یہ ذمہ لیتا. میں کل جی یہی کافی ہے، چار دفعہ چھوڑ دیا. تو تب سے اب تک الحمدللہ گلگت وغیرہ سے کوئی شکایت ساتھیوں کی نہیں آئی کہ مجھے جنہوں نے تنگ کیا. شاید ابھی وہ ہے ہی، پھر تو وہ معاہدہ اس کا چل رہا ہے، ابھی تک اللہ نے ساتھیوں کو ان سے بچایا ہوا ہے. تو کہنے لگا نیچے میرا بس نہیں چلتا، بہت سے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے ہیں. تو ان کا اپنا ایک نظام ہے، اور اوور آل روئے زمین پر ان کا ایک حکمران ہے. پھر نیچے ہر ملک کا، پھر ملک میں نیچے ہر علاقے کا، یہ اخیر چھوٹے طبقے تک آ جاتے ہیں جہاں آٹھ دس گھروں کی آبادی ہے اس کا بھی. تو ایک واقعہ وہاں پیش آیا ڈلوال میں، میں وہاں پڑھاتا تھا، میرے مراقبات پناہ بکا تک تھے. تو وہاں ایک لڑکا تھا کسی غریب خاندان کا، چھ سات اس کی بہنیں تھیں، ماں باپ بوڑھے تھے. وہ کوئلے کی مائنوں پہ مزدوری کرتا تھا اور اکیلا بندہ تھا گھر کا کمانے والا، ڈیلی ویجز پہ کام، جو دیہاڑی مل گئی اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا. اسے جنہوں نے پکڑ لیا، اور ایسا پکڑا کہ رات دن اسے پکڑا ہوا اور اسے اسی کے ہاتھوں سے مارتے تھے، مار مار کر منہ سجایا ہوا ہے، اور وہ ہاتھ پکڑ کر بندے بیٹھے ہیں، وہ چھڑا کے پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھی ہوتے تھے، ذکر کرتے تھے ہمارے ساتھ، ماسٹر عبد المالک، راجہ محمد یوسف، ایک ساتھی عبد الغفار ہوتے تھے، ایک میرے ہم نام محمد اکرم ہوتے تھے، چار پانچ ساتھی وہاں میرے ساتھ ذکر کرتے تھے. تو وہ راجہ صاحب آ گئے، اور راجہ صاحب بڑے غریب پرور اور پورے شہر کے بزرگ بنے ہوتے تھے، اور ہر بندے کا دکھ، غریبوں کے دکھ بڑے بانٹتے تھے. وہ آ گئے جی، وہ کہیں وہ ان کے پاس جا کر روئے ہوں گے، وہ میرے پاس آ گئے جی کہ اس طرح اسے تکلیف ہے اور بڑے غریب ہیں، وہ ایک کمانے والا ہے، آج تیسرا چوتھا دن ہو گیا. میں نے کہا راجا بھائی عبد المالک ایک شرط پر. جی وہ کیا؟ میں نے کہا کسی کو بتاؤ گے نہیں کہ اس کا علاج میں نے کیا ہے، میں وہاں جاؤں گا بھی نہیں، یہیں سے علاج کروں گا انشاءاللہ یہ ٹھیک بھی ہو. آپ کسی کو بتائیں گے نہیں, پھر تو مجھے جنات والے ہی پکڑے رکھیں گے اور میرے پاس اپنے کام کی فرصت ہے, جو جائیں گے دو آ جائیں گے. تو یہ میں نہیں چاہتا. آپ بتائیں کسی کو نہیں تو اس کا علاج میں کر دیتا. وہ جی انہوں کا نہیں بتاتا. وہ میں نے راجہ یوسف مرحوم کو کہا کہ بھی دیکھو خیال کرو کون ہے. اس نے کہا جی ایک سکھ ہے جن اس نے پکڑا ہوا ہے. میں نے کہا ان کی آبادی تلاش کر. اس نے کہا جی اس پارلی پہاڑی پر ان کی آبادی. میں نے کہا وہاں ان کا کوئی بڑا ہوگا. ہاں جی کہنے لگے ایک بڑا سکھ ہے وہ ان کا وہاں انچارج ہے. میں نے کہا اسے کہو میرا کہ وہ کہہ رہے ہیں اسے کہو اسے چھوڑ دے. اس نے انہیں کہا اسے کہا اس نے چھوڑ دیا. اور میں نے کہا یار راجہ صاحب اس کنجر سے پوچھو تو صحیح کہ تو نے اس غریب آدمی کو پکڑا کیوں ہے, اور پھر پکڑا ہے تو تین راتیں دو دن گزر گئے ہیں, 24 گھنٹے تم کہیں کھانا پینا رفع حاجت کہیں نہیں جاتے اسے پکڑا ہوا ہے. وہ کہنے لگا جی ہم گھر کے 4 بندے ہیں, میرے ماں باپ ہیں, میں ہوں, ایک میری بہن ہے, ہم باری باری پکڑ لیتے ہیں اسے نہیں چھوڑتے. اور میں نے کہا اسے اتنے ناراض کیوں ہو؟ تو کہنے لگا جی میں نے یہ غلطی کی کہ میں ان کے گھر کی ڈیوڑی میں گدا بن کر کھڑا ہوں. اب جن اگر سانپ بنا ہوا ہے اسے مارو تو مر جائے گا, گدا بنا ہوا ہے, کتا بنا ہوا ہے, بندہ بنا ہوا ہے, پکڑ لو تو جب تک چھوڑو نہیں پھر شکل تبدیل نہیں کر سکتا. یہ تمثل وہ اشکال مختلف ہے, مختلف شکلیں تو اختیار کر سکتے ہیں لیکن کوئی مادی شکل بنائی ہوئی ہو اور پکڑ لو تو پھر جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں تب تک وہ شکل تبدیل نہیں کر سکتا. تو وہ گدا بن کے کھڑا تھا, اس نے پکڑ لیا, اب وہ چھوڑے تو وہ اپنی شکل بدلے. اس نے کہیں اشا کے قریب پکڑا اور ساری رات اس پر مٹی ڈھوتا رہا, مکانوں کی لپائی کی, بورا رکھ لیا اوپر, پکڑ کر لے جاتا, مٹی کا بورا بھرتا, پھر ڈنڈے مارتا ہوا گھر لے آتا. تو اس نے گھر میں مٹی کا ڈھیر لگا لیا. تو صبح کے قریب کہیں اسے سیری کے قریب چھوڑا, جب اس نے چھوڑا تو پھر اس نے اسے پکڑ لیا. تو وہ کہنے لگا جی میں گدا بن کر کھڑا تھا تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور ساری رات بڑے ڈنڈے مارے اور بڑی مٹی لادی مجھ پر, تو جب اس نے مجھے چھوڑا میں نے پکڑ لیا, اب ہم سارے باری باری سے پکڑ کر مارتے ہیں, اس نے بڑا مارا مجھے. تو میں نے کہا تم گدے بن کر کیوں کھڑے تھے؟ وہ کہنے لگے جی ویسے ہی مجھے خیال آ گیا اس کی بہنیں ہیں جوان تو میں نے کہا انہیں چھیڑوں گا. میں نے کہا تم جن ہو کر بھی سکھ ہی رہے, الو کے پٹھے چھیڑنے کے لیے گدا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ چھیڑا اور بھی طرح جا سکتا ہے, بندہ بن کر بھی چھیڑ سکتے ہو. جن کی حیثیت میں چھیڑنے کے لیے گدا بننا تھا, اس نے پکڑ لیا تو ٹھیک, اسے کیا پتا تم جن ہو, اس نے تو مٹی ڈھوئی. یہ سارا واقعہ وہ عبد المالک سنتے رہے, ان کے سامنے باتیں ہوئی. تو اچھا لیٹ ہو گئی, لیٹ نائٹ ہو گئی, 10-11 بجے. تو وہ اسی وقت ان کے گھر گئے. ایک تو انہیں تجسس تھا کہ وہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں, دوسرا تجسس یہ تھا کہ گدے پر مٹی کہاں اس نے لگی. تو صبح مجھے بتانے لگے کہ میں ان کے گھر گیا تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا اور جنشن چھوڑ گئے تھے اور ان کے سیر میں بڑا ڈھیر مٹی کا لگا ہوا تھا. تو میں نے اسے پوچھا بھائی یہ کدھر سے؟ کہنے لگا ایک آوارا گدا یہاں سے میں نے پکڑا تھا, اس پر ڈھوتا رہا. تو یہ اس طرح کے واقعات میرے تجربے میں اور بھی ہیں بہت سے. اور کوئی جنات والے آتے ہیں تو ہم تو اسے یہی کہہ دیتے ہیں, بلکہ کہتے بھی نہیں, آئے تو کہتے ہیں یار ایک دو دن یہاں رہو, اللہ اللہ کرو, اللہ کا شکر ہے, چھوڑ جاتے ہیں. ان میں کچھ کیس جنس کے ہوتے ہیں, سارے جنس کے نہیں ہوتے. تو بعض جنی عورتیں بھی, کیا عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں دہلی کے ایک نواب صاحب تھے, ان کے پاس ایک جنی عورت آ جاتی تھی, ان کا اس سے تعلق تھا. تو شاہ صاحب کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ جنات کو پتہ چل گیا, چوری چوری انہوں نے اس نے جنی نے بنایا ہوا تھا. تو وہ جنی بھاگی ہوئی آئی اور اس نے اس نواب صاحب سے کہا کہ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا اور تمہیں قتل کر دیں گے, میرا بھی کیا ہوگا, یہ تو میں بھگتوں گی اور وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. تو وہ بھاگے ہوئے
شاہ صاحب کے پاس پہنچے. شاہ صاحب نے فرمایا یار اس چارپائی پہ لیٹ جاؤ, رات یہیں رہو. تو رات کو ایک بہت بڑی چٹان انہوں نے پھینکی جو چارپائی کے ایک پائے پہ لگی اور ایک طرف سے چارپائی کو توڑ دیا. اپنا انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم نے اس کا یہ حشر کرنا تھا لیکن اسے چھیڑا نہیں, وہ بچ گیا. یہ واقعہ شاہ صاحب کے واقعات میں ملتا اور اس طرح کے واقعات بزرگوں کے واقعات میں ملتے ہیں. تو اس دور کا یہ ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو کیفیات رکھنے کی قوت دی ہے اور طاقت دی ہے, اگر بندے کے لطائف روشن ہوں تو جن ٹچ نہیں کر سکتے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ شعبہ لوگوں نے ترک کر دیا ہے, اور اختیار کرنا اور سیکھنا تو دور کی بات ہے, اس کی تردید پہ زور لگائے پھرتے ہیں. تو پھر یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, ورنہ مسلمان عورت کو جن نہیں چھیڑ سکتے. ڈرانا یا یہ کرنا الگ بات ہے, کہیں ڈرا دیں یا اس طرح کریں, یہ تو ہو سکتا ہے. مدینہ منورہ میں عید نبوی علیہ صاحب الصلات والسلام میں ایک صحابی گھر تشریف لائے تو نوجوان آدمی تھے, تو ان کی اہلیہ باہر گلی پہ کھڑی تھی اور صرف دوپٹہ تھا, کوئی چادر وادر نہیں لی ہوئی تھی. انہیں بڑا غصہ آیا, انہوں نے تلوار نکال لی کہ تم بغیر پردے کے گلی پہ کھڑی. تو اس نے کہا اندر جا کر دیکھیں تو صحیح, اندر بہت بڑی بلا نے مجھے بگا کے گلی پہ. تو اندر سین میں داخل ہوئے تو بہت بڑا سانپ تھا جو پھنکار رہا تھا اس طرح کھڑا, تو انہوں نے تلوار ماری کاٹ دیا. سانپ مر گیا, تھوڑی دیر بعد وہ بھی فوت ہو گئے, جنات نے انہیں شہید کر دیا. اب جب یہ واقعہ دیگر صحابہ کو پتہ چلا تو وہ ان کی وجود کو اٹھا کر بارگاہ نبوی میں لے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں یہ زندہ ہو جائیں, انہیں جنات میں قتل کر دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قتل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور یہ جنتی ہے. اگر کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں, اللہ قادر ہے وہ زندہ کر دے گا, لیکن پھر دوبارہ جب موت آئے گی تو پتہ نہیں کیا انجام ہو. اب تو یہ جنت میں پہنچ گیا, تو تم کیا چاہتے ہو؟ سب نے کہا جی ٹھیک ہے, پھر رہنے دیجئے, اس کے ترقی درجات کی دعا فرما دیجئے اور اسے اس کے حال پہ رہنے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قانون ہے, آئندہ جنات اگر مجسم ہو کر سانپ بن کر یہ کوئی موزی شکل بنا کر کسی کو ڈرائیں تو اسے قتل کر دیا جائے تو اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی, اس کا قتل جائز ہے. یہ قانون بنا دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت. تو شاہ صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو جنات آئے, ہنرز کی ایک مسئلہ ہے اور آپ کی مدد چاہیے. بتاؤ بھائی کیا امور؟ کہا جی نہیں, آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں, تو مسئلہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہے. حضرت کو ساتھ لے گئے, اٹھا کے لے گئے. فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو ان کا حکمران تھا اور بہت بڑے بڑے بوڑھے بوڑھے بزرگ بزرگ بڑے بڑے قداور جنات بھی وہاں موجود تھے. مسئلہ یہ تھا کہ ایک لڑکے کو وہ اٹھا کے لائے تھے, نوجوان کو, کہ وہ کہیں لائبریری میں یا کتابیں تلاش تھے, تو اس میں ایک سانپ تھا چھوٹا سا, تو اس نے قتل کر دیا. تو وہ سانپ دراصل جنوں کا بچہ تھا, نوجوان جن تھا. تو جن اسے اٹھا لائے اور اس بادشاہ کی عدالت میں لے آئے کہ اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ واقعہ یاد دلایا کہ مدینہ منورہ میں اس طرح واقعہ ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جن کسی موذی جانور کی شکل میں آئے اسے قتل کر دیا جائے تو اس کا قصاص نہیں ہوگا, اس لیے کہ جنات کو چاہیے کہ ایسی شکلیں بنا کر انسانوں کے پاس نہ آئے. تو کہتے ہیں کہ بوڑھا سا جن بیٹھا تھا تو اس نے اس طرح کر کے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھا اس طرح کر کے, اس کے آنکھ کھولنے کی سکت اس میں نہیں تھی. تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ بڑھاپے نے میرا حافظہ بھی بوڑھا کر دیا ہے, یہ جب واقعہ ہوا تھا تو میں مدینہ منورہ میں موجود تھا اور اب آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا, مجھے بھول گیا تھا, یہ واقعہ درست ہے اور میں اس کا عینی شاہد. تو حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں تابعی ہوں, میں نے ایک جن صحابی کو دیکھا ہے. میں اس لیے تابعی ہوں کہ میں نے ایک ایسے جن کو دیکھا ہے جس نے حضور کی صحبت پائی ہے, صحابی جن کو دیکھا. تو ملاقات کی بات تو درست ہے, جہاں تک ملاقات کی بات ہے وہ تو ان کی عمریں بھی بڑی طویل ہوتی ہیں, اکثر کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے, کتاب الحیوان میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک جن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, بہت بوڑھا عمر رسیدہ, اور اس نے اپنا سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جایا کرتا تھا اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تم حضور کا زمانہ پاؤ تو میرا سلام عرض کرنا, تو میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم تب سے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں, میں تو بہت پہلے سے ہوں, جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں اس وقت لڑکا سا تھا, میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا, ایک کرتا پہنے بھاگا پھرتا تھا. تو مجھے وہ واقعہ یاد ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا. تو آپ نے کہا تم تب کے ہو, تم ہو کون بلا ہو؟ تو اس نے کہا جی میرا نام ہیشم ہے, باپ کا نام ہاشم تھا, دادا کا نام لاکیس تھا اور وہ ابلیس کا بیٹا ہے, تو میں چوتھی پشت میں ابلیس کا پوتا ہوں. لیکن میں نے جن نبیوں کا زمانہ جہاں میری ملاقات ہوئی میں ان پر ایمان لایا, میں مسلمان آ رہا ہوں. تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا, تو آپ کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور آپ کی صحبت بھی نصیب ہوگی. تو وہ چوتھی پشت میں ابلیس کا پوتا صاحب, کب کہ آدم علیہ السلام اور کب قابیل نے حابیل کو قتل, تو وہ تب سے آ رہا تھا. ان کی عمریں اتنی, شیطان کی چونکہ اللہ نے مہلت دی ہے کہ قیامت تک زندہ رہو, قیامت قائم ہوگی تو موت آئے گی, تو اس کا اثر اس کی نسل میں بھی ہے, یہ ہزاروں سال زندہ رہتے ہیں اور بڑی طویل عمریں ان کی ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس بھی ایک شاہ صاحب تھے, سید صاحب تھے, میں نے ان سے نہیں, ان سے پہلے ایک جن پر یہ سوال کیا تھا کہ سادات تو یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو کہتے ہیں اور تم تو جن ہو, تو تم سید کیسے ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا جی وہ پہلے جن جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو تلاوت کرتے سنا اور پھر جا کر قوم کو دعوت دی, جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے, ان جنوں کی اولاد کو جنات بھی سید کہتے ہیں, تو اس لیے میں سید ہوں ان کی اولاد میں سے, ہم جنات میں سید ہیں. وہ جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہوں نے رک کر تلاوت سنی, حضور نے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, پھر جا کر جنات کو تبلیغ کی, تو ان کی اولاد کو ہم سید کہتے ہیں. یہ ایک سید صاحب تھے آزاد کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں تھے, آزاد میں نہیں, کشمیر میں تھے, بہت بزرگ نحیف و نظار تھے اور وہ اس عہد نبوی کے تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. تو ان سے ملاقات ہو جاتی تھی, پھر میں نے انہیں عرض کیا تو ایک شب یہاں تشریف بھی لائے تھے, تو اب تو ان کا بھی وصال ہو چکا, میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اور اس عمر کا جن ہو یا نہ ہو, میں نہیں جانتا. تو وہ ان حضرت سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی. تو یہ واقعات ان کے چلتے رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم ايد الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سيدنا برحمتك يا
الله. الله الله الله. اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.